السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بن مانگے اللہ پاک نے ایمان بھی عطا فرما دیا، بن مانگے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بھی عطا فرما دیا، بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں ایک اسلامی مملکت کا باشندہ بنا دیا کہ جہاں آسانی اور سہولت کے ساتھ ہم دین اسلام کے ہر ہر حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. ہر طرف علماء، صلحاء، اولیاء اللہ اور معاشرے کے اندر ہر طرف مسلمان ہی مسلمان دکھائی دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے اللہ تعالی کی طرف سے انعامات ہیں. رات دن، صبح و شام ہمارے کانوں میں اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں. فجر کا وقت ہو یا ظہر عصر یا بالخصوص مغرب یا پھر عشاء کا وقت ہو، اللہ کا منادی وقت پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے ایسی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ پورا شہر اللہ کی کبریائی کی صداؤں سے، اس کی توحید اور رسالت کے زمزموں سے گونج اٹھتا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے، ان لوگوں کو اس کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ سال ہا سال جن کے کان اللہ کی پکار کو سننے کے لیے ترستے ہیں. اور پھر مسجدیں اللہ پاک نے قدم قدم پر ایسے پیارے خطے عطا فرمائے کہ صبح و شام اللہ کے کلام کی صدائیں اس میں بلند ہوتی ہیں. نمازوں کے ذریعے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے سامنے پہنچتا ہے. منبر و محراب کی رونقیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. اجتماعات کے سلسلے ہیں کہ اہل ایمان موقع بموقع اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. چونکہ پیدائشی طور پر ہم الحمدللہ اسلامی ماحول کے اندر ہم نے آنکھ کھولی اور شروع ہی سے یہ ماحول ہمیں ملا ہے، تو شاید ہمارے دل و دماغ میں اس کی وہ قدر نہیں جو اہل کفر کے ماحول میں رہنے والے اہل اسلام کے دلوں میں ہوتی ہے. ملک پورا کافروں کا، معاشرہ پورا کافروں کا، وہ حضرات اس نعمت کی قدر ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی، ملکی لحاظ سے بھی، قومی سطح پر بھی، اور اسلامی لحاظ سے ایسی آزادی عطا فرمائی کہ دین اسلام پر بڑی آسانی اور سہولت، خوشی اور بشاشت کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ وقت تھا کہ جب ایک سنت پر عمل کرنا بھی دشوار ہوتا تھا، ایک عبادت کو انجام دینا بھی جان کی بازی لگانے کے مترادف ہوتا تھا. زبان سے کلمہ حق نکالنا اپنے لیے موت کا پیغام سننا ہوتا تھا. آج اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ اس نے یہ بڑی بڑی نعمتیں بن مانگے بلا استحقاق ہمیں عطا فرمائی ہیں. نعمت کی جب قدر کی جاتی ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ نعمت کی نہ قدری ہو نہ شکری ہو تو اللہ تعالی نعمت چھین بھی لیا کرتے ہیں. وہ قدردان بندے جنہوں نے ایک ایک نعمت کی قدر کو پہچانا، دل و جان سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا، اللہ پاک نے کیسے عروج عطا فرمائے کہ جب دل کے اندر نور ایمان رچ بس گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت دل میں جگہ کر کے باوجود ایک ایک سنت پر جان چھڑکتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے سردار پیچھے رہ گئے اور دنیا کے لحاظ سے ادنا درجے کے غلام آگے نکل گئے. ابو لہب جیسا بڑا سردار, خاندانی عزت و مقام رکھنے والا, رتبے و شرف پانے والا, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی ہستی کی ناقدری کی, بے احترامی کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک غلط قدم اٹھاتا راہ شوق میں, منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. کوہ صفا پر جب آپ نے حق کا پیغام اپنی قوم کو سنایا, سب سے پہلے یہی ابو لہب تھا جس نے پتھر اٹھا کر آپ کو دے مارا اور نازیبا الفاظ اپنی زبان سے نکالے, تب بن لک الہذا جمعتنا العیاذ باللہ, نقل کفر کفر نباشت, کہا کہ آپ کا ستیہ ناس ہو, ہمیں اسی کام کے لیے یہاں جمع کیا تھا, ہمارا وقت ضائع کیا. اللہ پاک نے جواب میں سورہ لہب اتار کر بتا دیا کہ تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے, اس کا ستیہ ناس ہو, اس کا خانہ خراب ہو, جو میرے حبیب کو حق کا پیغام سنانے پر کوستا ہے. اور ایسا ہی ہوا, سردار ہونے کے باوجود نیست و نابود ہوا, اور حبشہ کا رہنے والا غلام, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید المؤذنین. یہ اعزاز ان کو ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ تھے, اور ساتھ ساتھ اذان کا شعار جب اسلام میں آیا تو حسن اتفاق, حسن انتخاب اللہ تعالی کی طرف سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب چمکے کہ وہ غلام جس نے معاشرے کے اندر غلامیت کی حیثیت میں اتنی بڑی قربانیاں دی, پٹتا رہا اور لہو لہان ہوتا رہا, طرح طرح کے ظلم و ستم سہتا رہا, لیکن اس کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہ آئی, فرق نہ آیا, اللہ تعالی نے جیتے جی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ سید المؤذنین, سرداری کا وہ تاج عطا فرمایا کہ تمام کے تمام امت مسلمہ کے مؤذنوں کا سردار بنا دیا, اور ایسی محبوبیت عطا فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے شہدائی کو کہ چونکہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قربان کر دی, اپنی زندگی کا ہر طور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اندر ڈھال لیا, اتباع سنت اور اپنے آقا کی نقالی, اس کو جب اپنے لیے وظیفہ جان بنا لیا, اللہ تعالیٰ نے وہ محبوبیت عطا فرمائی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, حضرت بلال حبشی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی, اب میرا مدینہ طیبہ میں رہنا دشوار ہے, یہ مسجد نبوی, یہ منبر و محراب, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت کہ جہاں سے صبح و شام سورج طلوع ہوتا تھا, غروب ہوتا تھا, آپ جب تشریف لاتے یہی آپ کا پیارا گھر مشرق کا منظر پیش کرتا, لگتا سورج طلوع ہو گیا. جب آپ در دولت پر تشریف لے جاتے یہی در دولت مغرب کا منظر پیش کرتا کہ سورج غروب ہو گیا. صبح و شام آپ کا رونق افروز ہونا اور محفل کی رونق بننا, کہاں کہ جب آپ پردہ فرما گئے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, یہ مدینہ کے گلی کوچے مجھ کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں, یہاں اب محبوب کے بغیر میرا جینا دشوار ہے, اجازت مرحمت فرمائیں تو میں سرزمین شام جا کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں حصہ لوں گا اور وہیں جہاں میں شہادت نوش کر جاؤں گا. اللہ تعالی نے دکھایا ہے کہ معاشرے کے اندر بظاہر ان کی حیثیت ایک غلام کی تھی, لیکن جب اپنے آپ کو مٹا دیا ہمارے محبوب کے اوپر, اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ تعالی نے دکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت یہی اصل دین کا سرمایہ ہے کہ سچی محبت جب مل جاتی ہے دین اسلام کامل مکمل نصیب ہوتا ہے۔ سرزمین شام ہجرت کر کے چلے گئے، 6 مہینے کا عرصہ گزرا، حالانکہ اس وقت لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام اطراف عالم میں منتشر تھے اور جہادی سرگرمیوں میں منہمک تھے۔ 1 لاکھ کا مجمع ہے جو مدینہ طیبہ سے باہر اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہوا ہے۔ 1 لاکھ کے مجمع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں زیارت ہوتی ہے۔ بظاہر تو آپ دنیا سے جا چکے ہیں، جسمانی دوری خالی درمیان میں حائل ہوئی ہے، روحانی رشتے تھوڑی ٹوٹتے ہیں۔ ہم اور آپ تو 14 صدیوں بعد دنیا میں آئے، لیکن روحانی رشتہ سگے باپ بیٹے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ 6 مہینے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہو رہی ہے حضرت بلال حبشی کو، آپ نے پوچھا ما هذه الجفوه یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ایک عرصہ گزر گیا، الا تزورنا، ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے؟ آنکھ کھلی، بیدار ہوتے ہی پریشان ہوئے، یک لخت اپنی سواری تیار کی اور سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ سوائے نماز کے اور استنجے کے تقاضے کے درمیان میں کوئی اسٹاپ نہ کیا، بغیر رکے سیدھے سیدھے مدینہ طیبہ جا پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں جب داخل ہوئے، بے ساختگی کا عالم ہے، دیوانگی کا عالم ہے، اور پکارتے جا رہے ہیں کہ حاضر ہو گیا غلام، حاضر ہو گیا۔ اور پھر اس بے خودی کے عالم میں جب مسجد نبوی میں پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اطہر پر پہنچے، آپ کی مبارک قبر پر حاضر ہوئے، بے ساختہ ہو کر رو رہے ہیں، زارو قطار آنسو بہا رہے ہیں، اور پھر ایسی بے خودی کا عالم ہے، کہاں گئے یا رسول اللہ، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ آپ نے اپنے غلام کو یاد کیا، غلام حاضر ہے۔ اور پھر بے خودی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لپٹ کر زارو قطار روتے 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 بے ہوش ہو گئے۔ یہ آخر کون سا رشتہ ہے کہ دنیا سے جانے کے باوجود اپنے غلام کی یاد اور خواب میں زیارت اور ارشاد فرمانا کہ ما هذه الجفوه یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ مدینہ چھوڑ کر گئے تو پلٹ کر بھی نہیں آ رہے۔ یہ وہ اعلی درجے کی غلامی ہے کہ جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ایسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، ایسی وجہ ترجیح بنائی کہ اپنی زندگی ساری کی ساری اپنے آقا کی زندگی میں ڈھال رکھی ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں وہیں رو رہے ہیں۔ اتنے میں نماز کے جب وقت آیا، صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ بلال حبشی آ گئے، مدت گزر گئی اذان سنے ہوئے، آج تو ان سے فرمائش کی جائے کہ اذان دے دیں، وہ ماضی کا دور یاد آ جائے گا۔ آپ آمادہ نہ تھے۔ حضرت حسنین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کی رونق ہیں۔ صحابہ نے ان سے فرمائش کی کہ آپ دونوں ایسی ہستی ہیں کہ آپ کی فرمائش کو یہ ٹال نہیں سکتے۔ حضرت حسن 7 سال کی عمر تھی، حضرت حسین اس وقت 6 سال کے تھے۔ ان دونوں ننے منے معصوم شہزادوں کے ذریعے سفارش کی صحابہ نے کہ آپ دونوں فرمائش کریں کہ یہ اذان دے دیں. ان دونوں نے جب فرمائش کی اذان دینے کے لیے, فرمانے لگے کہ اے میرے شہزادو, تمہاری خاطر تو میری جان بھی قربان ہے. ان دونوں کی بات مان کر اذان کا جب وقت ہوا اذان دینے کے لیے, مدینہ منورہ کی ایک انصاریہ خاتون کا گھر تھا جس کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دی جاتی تھی, وہاں چڑھے اور اذان جب دینی شروع کی تو پورے مدینہ طیبہ میں یوں محسوس ہو سکتا جیسے زلزلہ برپا ہو گیا. وہ پرانی یاد, وہ پرانی آواز, اس نے ایسا منظر گھما دیا, لگتا تھا کہ جیسے دور نبوی پلٹ کر واپس آ گیا. ایک کہرام برپا ہوا, یہاں تک کہ جب اذان آگے بڑھنے لگی, یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ پردہ نشی خواتین بھی بے ساختہ گھروں سے باہر نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف دوڑ پڑی, اور کہا جا رہا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے. جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جملے پر پہنچے تو زبان پر یہ جملہ آنا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے. دل کے اندر کوٹ کوٹ کے عشق و محبت بھرا ہوا تھا. ایک وقت وہ تھا جب میں اذان دیتا تھا تو میری اس آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان سنا کرتے تھے. آج میں اذان دے رہا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. تو اللہ تعالی نے دکھایا کہ معاشرے کا ایک غلام تھا, لیکن جب وہ ہماری خاطر, ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جب تبدیلی لایا اور ایمان قبول کیا اور جو اس نے بڑی بڑی قربانیاں دی, تو اسی غلام کو اللہ پاک نے پھر سرداری کا تاج پہنا دیا. بیت المقدس جب فتح ہوا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے. جمعہ کا دن تھا اور 30 سے 35 ہزار کا لشکر اسلام حضرت فاروق اعظم کے بعد وہ بھی سرزمین بیت المقدس پر داخل ہوا. جمعہ کا دن تھا, صحابہ اکرام نے حضرت فاروق اعظم سے درخواست کی کہ آج بیت المقدس کی اذان حضرت بلال حبشی سے دلوا لی جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی. ظاہر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی دست راز تھے. تو بس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخواست کو منظور کیا. مسجد اقصی کے اندر صخرہ نامی چٹان پر, جہاں معراج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روکا گیا تھا, وہاں چڑھ کر جب اذان دینا شروع کی, وہی کلمات, وہی انداز, وہی آواز جب بیت المقدس میں گونجی تو یہ 35 ہزار کا مجمع سب کا سب روتے روتے سر بسجود ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ان حضرات کے دل و دماغ میں ایسی رچی اور بسی تھیں کہ عشق و محبت کے اندر ایسے سرشار تھے کہ اس زمانے کی یاد جب تازہ ہوئی تو اپنے اس صبر و قرار پر اور اپنی اس بندشوں کے اوپر روک نہ سکے اور صبر و تحمل نہ کر سکے, زار و قطار رو رہے ہیں. یہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ معاشرے کا ایک بڑا سردار جس نے زبان سے نازیبا کلمات نکالے, اس کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے. اور اس کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی, اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس کا انجام بھی خراب ہوگا. یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی باوجود یہ کہ سردار ہیں, خاندانی لحاظ سے مرتبہ اور مقام رکھنے والے ہیں, لیکن ناقدری کی انجام کتنا بھیانک ہوا. اور ایک معاشرے میں رہنے بسنے والا غلام حبشی النسل, لیکن جب اس نے قدردانی کی, اللہ تعالی نے وہ عروج عطا فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, بلال سیدنا اعتق سیدنا, حضرت بلال ہمارے سردار ہیں اور ان کو آزاد کرنے والے بھی ہمارے سردار ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا تھا. حضرت سلمان فارسی ایک اجنبی انسان ہیں, اور غیر ملکی ہیں، سچے دین کی حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر در بدر ہوتے 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 پہلے تو اہل کتاب کے پاس وقت گزارتے رہے، پھر وہاں سے آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت قریب ہے، تو آپ سرزمین حجاز پر پہنچے، ممکن ہے کہ آپ ان کا زمانہ پا لیں۔ اسی لالچ میں، اسی شوق میں قبیلہ آیا ہوا تھا عرب کا، اس سے بات چیت کی کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، ان لوگوں نے حامی بھری اور راستے کے اندر غداری کی کہ مال و اسباب سارا ہڑپ کیا، ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ ہوتے ہوتے نیت صاف، منزل آسان، اللہ تعالی نے خود ایسا انتظام فرمایا کہ یہ بندہ سچی طلب کے ساتھ نکلا ہے۔ تو پھر مدینہ منورہ کا ایک تاجر آیا ہوا تھا، اس کو یہ غلام پسند آیا اور پھر سودا کر کے لے گیا مدینہ طیبہ کے اندر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالی نے پہنچا دیا۔ کھجور کے باغ میں کام کاج کیا کرتے تھے، غلامیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے اور 13 سال کا عرصہ گزرا، آپ کو ہجرت کا حکم ملا، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ کھجوریں توڑ رہے تھے، درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، اچانک کانوں میں آواز سنائی دی کہ نیچے باتیں ہو رہی ہیں، جو باغ کا مالک تھا اس کا چچا زاد بھائی اس کو بتا رہا ہے کہ وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، آخری زمانے کا پیغمبر ہے، وہ شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ چکا ہے، اس وقت اس کا نام تھا یثرب، کہ وہ ہمارے علاقے میں آ چکا ہے۔ یہ بات جب کانوں میں پڑی، بے ساختہ درخت سے اتر کر نیچے آئے اور پھر کہا کہ کیا بتا رہے ہو، مجھے بھی بتاؤ۔ آقا کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارا غلام ہمارے درمیان مداخلت کرے، بہت زیادہ آپ کو مارا پیٹا، اور پھر کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے درمیان باتوں کے اندر شریک ہونے والے۔ آپ نے موقع پا لیا، کان میں خبر پڑ چکی تھی، اور پھر موقع پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اور موٹی موٹی جو نشانیاں آپ کو بتائی گئی تھیں وہ نشانیاں ذہن میں تھیں۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ آپ صدقے کا مال خود استعمال نہیں فرمائیں گے، ضرورت مندوں کو دے دیں گے۔ کھجوریں لے کر گئے، کہا کہ یہ میں آپ کے لیے کھجوریں لایا ہوں، صدقے کی ہیں۔ تو نظر رکھی، ساری کھجوریں آپ نے ساتھیوں کو دیں، خود استعمال نہ فرمائیں۔ اگلے موقع پر پھر کھجوریں لے گئے، کہا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، ہدیے کے بارے میں سنا تھا کہ آپ استعمال فرمائیں گے، آپ نے خود بھی کھائیں ساتھیوں کو بھی دی۔ اور تیسری علامت یہ تھی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مسہ نما ایک نشان ہوگا جو باقاعدہ دونوں کندھوں کے درمیان ہے۔ اس کے دیکھنے کی جستجو میں تیسرا موقع پا کر پھر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کسی تدفین کے اندر شریک تھے، وہاں پہنچ کر یہ ادھر ادھر سے نظر گھما کر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح آپ کی چادر کچھ نیچے ہو تو کندھوں کے اوپر نظر پڑے کہ وہاں کوئی نشان ہے کہ نہیں۔ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ شخص نووارد کچھ دیکھنا چاہتا ہے، آپ نے از خود اپنے لباس مبارک کی چادر کو پیچھے کی طرف سرکایا اور وہ مہر نبوت نمایاں طور پر دکھائی دی۔ حضرت سلمان فارسی بے ساختہ آگے جھکے اور اس کو چوم لیا۔ یہ راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں، اشاروں کی زبان چل رہی ہے، میان عاشق و معشوق رمزیس، کرامن کاتبین را ہم خبر نیس، نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی، محبت کی خاطر زمانے کو چھوڑا، جو تم چاہتے تھے وہی بات کر لی، نہ منزل ہے اپنی نہ کوئی ٹھکانہ، کہیں دن گزارا کہیں رات کر لی، محبت کی کھیتی کو جب خشک پایا تو رو رو کے آنکھوں نے برسات کر لی۔ یہ وہ عشق و محبت کا معاملہ تھا کہ آنے والا زبان سے کچھ نہیں بتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود اس کے لیے چادر ہٹا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو نشانیاں پوری ہیں۔ وقت آیا غزوہ خندق کا، کھدائی کا معاملہ تھا، کچھ حصہ منتخب ہوا کہ یہ مہاجرین کھودیں گے، کچھ حصہ منتخب ہوا کہ یہ انصار کھودیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں مہاجرین نے کہا کہ ہمارے اس میں آئیں گے زمرے میں، کیونکہ یہ مدینہ کے باشندے نہیں باہر کے ہیں. انصار نے کہا کہ یہ اسلام سے پہلے مدینہ میں آ کر مقیم ہو چکے تھے لہٰذا یہ انصار کے شمار میں آئیں گے, یہ ہمارے ساتھی. مہاجرین نے کہا ہمارے ساتھی. دونوں میں جب آپس میں بات بڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ گیا کہ یا رسول اللہ سلمان فارسی یہ مہاجرین کے ساتھ ہیں یا انصار کے ساتھ؟ مہاجرین کہتے ہیں یہ ہمارے حصے میں, انصار کہتے ہیں ہمارے حصے میں, ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے نصیب میں حضرت سلمان فارسی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی, فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان ہمارے گھر کے فرد ہیں, نہ مہاجرین کے نہ انصار کے. اس شخص نے قربانیاں بڑی دی ہیں, اللہ کی محبت میں گھر بار چھوڑ کے نکل کھڑا ہوا اور اللہ پاک نے اس کو مطلوب تک مقصود تک پہنچا دیا. سلمان منا, سلمان تو ہمارے گھر کے اہل البیت, گھر کے ایک باشندہ ہیں. اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حقیقی عشق نصیب فرما دے, سچی محبت نصیب فرما دے. زندگی کا یہ سرمایہ بڑی تیزی کے ساتھ گھل رہا ہے, گھٹ رہا ہے, کم ہو رہا ہے. اس زندگی کو جتنا پہلے لمحے میں, پہلی فرصت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے سانچے میں ڈھال لیا جائے وہی کامیاب اور کامران ہے. وقت کا پتہ نہیں کہ کس کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں. کامیاب ہے وہ انسان جو اس مختصر سی زندگی کو دائمی زندگی کے لیے کارآمد بنا کر کامیاب ہو کر کامران ہو کر واپس پلٹ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انداز پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.